السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام مومنین کرام و مومنات و تمام امت اسلامیہ و راہروان راہ رسالت و ولایت کو تبریک و تہنیت و مبارکباد عرض ہے، اور اسی طرح انہی ایام کی مناسبت سے ہفتہ وحدت جو 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک اتحاد بین المسلمین و وحدت اسلامی کے نام سے رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا، یہ ہفتہ وحدت اور ایام وحدت اسلامی آپ تمام مومنین و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان پر برکت و مبارک ایام کے طفیل تمام امت اسلامیہ میں و بالخصوص ملت پاکستان میں و بالاخص ملت تشیع پاکستان میں خداوند تعالی وحدت، محبت و الفت ایجاد فرمائے انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو بلائیں ان کی آواز پر لبیک کہو، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات اور بقا ہے. انسان کی حیات و انسان کی بقا و نجات دعوت الہی و دعوت انبیاء الہی و دعوت اولیاء الہی کے اندر موجود ہے. علامہ اقبال نے شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، بہت سارے اشعار علامہ اقبال کے قرآن یا حدیث کا ترجمہ ہے، شاید یہ ترجمہ ہے اسی آیت شریفہ کا احتمالاً، البتہ الفاظ اس کے ہندی زیادہ استعمال کیے ہیں انہوں نے اردو نظم میں، کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، نجات تمہاری سکون امن چین بھگتوں کے گیت میں ہے. یعنی وہ الہی نمائندے و سفرائے الہی و انبیاء الہی و رہبران الہی ان کے گیت میں، ان کی آواز میں تمہاری شکتی بھی ہے، تمہاری شانتی بھی ہے، تمہاری صلح بھی اس کے اندر ہے، تمہارا چین و آرام و سکون بھی اس کے اندر ہے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے، زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے آپس میں محبت آمیز زندگی یا نجات و بقا محبت اور الفت میں ہے۔ اگر انسانیت کے درمیان محبت ختم ہو جائے، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ جس رسی سے خدا نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے، اس کا نام الفت و محبت ہے۔ اور محبت کی رسی میں جو بندھ جاتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ عداوت وہ کینچی ہے جو محبت کی رسی کو کاٹ دیتی ہے، دشمنی کی کینچی سے محبت کٹ جاتی ہے۔ اور آج ہم اگرچہ یہ ایام جشن ہیں و ایام عید ہیں و ایام مبارک ہیں ملت اسلامیہ کے لیے، پوری دنیا کے اندر و بالخصوص اس مملکت پاکستان کے اندر، ہر کوچہ و برزن میں، ہر گلی میں اور ہر شہر میں، ہر محلے میں جشن کا سماں ہے، عید کا سماں ہے، و ملت اسلامیہ و امت پیرو پیغمبر اکرم مصروف سرور و خوشحالی و جشن ہے آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن ساتھ ہی جہاں پر عظیم عید ہے، ایام میلاد ہیں، وہ پربرکت ایام، امت کے اندر کچھ ایسے ناگوار حالات ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں کہ جو امت کے لیے تلخیاں ہیں اس کے اندر، لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ کے لیے اس کے اندر تلخی و ناگواری موجود ہے۔ آج جہاں ہم خوش ہیں، یقین نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ بھی ایسے ہی خوش ہوں گے جیسے ہم خوش ہیں۔ ہم رسول اللہ کی آمد دیکھ کر خوش ہیں، وہ ہماری حالت دیکھ کر پریشان ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امت کا خیال امت کے امام کو ہی ہو سکتا ہے، دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ امت امام کی قدردان ہو یا نہ ہو، امام امت کی قدردان ضرور ہوتے ہیں۔ اگر انسان خدا کی معرفت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، خدا کی بندگی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، خدا کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، خدا اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ آپ دیکھ لیں وہ تمام بندگان خدا جو بھول چکے ہیں، شاید اپنے رب کو بھول چکے ہیں، دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کے فریب میں آ گئے ہیں، جہالت کے جال میں پھنس گئے ہیں، خواہشات و حوث کے دام میں اسیر ہو چکے ہیں، ان پر بھی خدا نے اپنی نعمتیں روکی نہیں ہیں، ان سے بھی اپنی رحمتیں روکی نہیں ہیں۔ اور مخصوصاً جس ہستی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجسمہ رحمت بنا کر ارسال کیا ہے، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جو مظہر رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، مظہر رحمت رب متعال ہیں، اس قدر کریم و رحیم ہستی ہیں جنہیں خدا نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور جن کی آمد پر ہم جشن و سرور و خوشی میں مصروف ہیں، کہ اس رحمت کو جب پتہ چلتا ہے، خبر ملتی ہے، گزرتے ہیں مکہ کے اس کوچے سے جہاں پر ہر روز ایک نافہم و نادان عورت گستاخی و توہین کرتی تھی اور تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، کچرا ڈالتی تھی حضرت کے اوپر، کانٹے پھینک دیتی تھی حضرت کی راہ میں، طرح طرح کی تکلیفیں و اذیتیں پہنچاتی تھی، رحمت للعالمین جب اس کوچے سے گزرتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتی اور اس کے نادانی کے وہ اعمال نظر نہیں آتے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھے ستانے والی آج کہاں ہے، کیوں نظر نہیں آ رہی؟ تو بتایا گیا کہ آج وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کو چلے گئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، احوال پوچھنے کے لیے چلے گئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں رحمت ہوں خدا کی تمام عالمین پر، تمام عالمین پر اللہ کی رحمت ہوں، اور رحمت للعالمین سے کوئی بھی محروم نہیں ہے. اگرچہ آج امت تمام دنیا میں وہ بالخصوص پاکستان میں گوناگون مشکلات کا شکار ہے عزیزان، لیکن سایہ رحمت للعالمین در حقیقت اس امت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور الحمدللہ تمام تر دشمنیوں کے باوجود، تمام تر گستاخیوں کے باوجود، تمام تر بے حرمتیوں کے باوجود امت کے اندر عشق رسول و محبت رسول نہ صرف کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ ربیع الاول اس لیے بھی زیادہ اہم ہیں یہ ایام میلاد، کہ ان ایام میلاد میں ہم نے ایک طرف سے اظہار عقیدت کرنا ہے و اظہار محبت کرنا ہے بارگاہ رسالت مآب میں، اور دوسری طرف سے ان ایام میلاد و عید میں ہم نے عہد کرنا ہے بارگاہ رسالت میں و خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ ناپاک لوگ جنہوں نے گستاخی کی و بے حرمتی کی رسول اللہ کی شان میں، ان کو سزا بھی اس امت نے دینی ہے. اگرچہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اپنے ستانے والوں پر بھی رحمت کرتے ہیں، لیکن امت رسول اللہ کا فریضہ ہے کہ وہ تقدس رسول کا دفاع کرے، حرمت رسول اللہ کا دفاع کرے، اظہار عقیدت بھی کرے اور ساتھ ہی دفاع بھی کرے. اس لیے یہ ایام بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ دشمنان دین، دشمنان رسول و دشمنان انبیاء، دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین ان ایام پر اور ان مجالس پر اور ان محافل پر نظر رکھتے ہیں. جو مجلس برپا ہوتی ہے، مجلس عزا ہو، یزیدیت کو چبھتی ہے مجلس عزا، جیسی بھی مجلس ہو، جیسا بھی اس میں تذکرہ ہو، جو ہی علم عزا برپا ہوتا ہے، فرش عزا بچھتا ہے، تو یزیدیت کو چبھن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ فرش عزا حسین ہے و حسین یزیدیت کے خاتمے کا نام ہے. اسی طرح یہ محافل میلاد و مجالس میلاد، یہ جشن و سرور کی محافل و نعت کی محافل، یہ محافل عقیدت ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، لیکن دشمنان دین کو چبھتی ہیں یہ محافل و مجالس، اور ان مجالس پر نظر ہے، ان کی بھی نظر ہے کہ ان مجالس میں کیا گزرتا ہے اور کیا ہوتا ہے. آیا فقط ان کے اندر رسومات ادا ہوتی ہیں یا فرائض بھی ادا ہوتے ہیں؟ اسی طرح مجلس عزا میں ہر زمانے کا یزید یہ دھیان رکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے جب علم عزا اٹھتا ہے، جب فرش عزا بچھتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر نظر رکھتا ہے، نگاہ کرتا ہے مجلس عزا پر. اور فقط مجلس عزا میں رسومات ادا ہو جائیں تو وہ چین کا و سکون کا سانس لیتا ہے کہ یہ صرف رسومات ہی کی ادائیگی کی حد تک ہیں، یزیدیت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. اور اسی طرح محافل جشن و میلاد میں اگر فقط عقیدت و محبت کا اظہار ہو جائے و رسومات جشن و میلاد ادا ہو جائیں اور دشمنان رسالت کی طرف توجہ نہ ہو، فرائض کی طرف ملت کی توجہ نہ ہو تو دشمن رسول اللہ آسودہ ہو جاتا ہے، اس کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ اتنی بڑی جمعیت جشن رسول میں شامل ہوئی، جلوس میلاد میں شامل ہوئی، ریلیوں میں شامل ہوئی، چراغاں کیا، انہوں نے بازاروں کو اور اپنی مساجد کو اور گھروں کو انہوں نے نورانی کیا، منور کیا، آرائش کی، زیبائش کی انہوں نے، لیکن یہ سب کچھ ادائیگی رسومات کے لیے تھا، دشمن کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں امت رسول اللہ کے اندر کہ جو رسومات کے ساتھ ساتھ فرائض کی طرف بھی متوجہ ہیں، ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ ہیں، اور وہ جو فرائض و ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کا فریضہ کیا ہے، ہر دور کا فریضہ کیا ہے، حالات کا فریضہ کیا ہے، حالات کون سا پیغام ہمیں دے رہے ہیں، وہ آگاہ ہیں، بیدار ہیں، متوجہ ہیں۔ اور جب تک وہ بیدار ہیں رسومات کے ساتھ ساتھ فرائض بھی زندہ رہیں گے، اور یہی ذمہ دار لوگ و یہی فرض شناس ملت جب تک فرض شناسی کا مظاہرہ کرتی رہے گی اس وقت تک دشمن چین سے نہیں بیٹھ سکتا، سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری نجات، تمہاری حیات اور تمہاری بقا لبیک میں ہے، دعوت خدا پر، دعوت رسول اللہ پر و دعوت اولیاء الہی و ائمہ اطہار پر لبیک کہو تو۔ لبیک حاضر ہو کر حاضری کے اعلان کا نام ہے، لبیک یعنی لبیک کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے اس میدان میں جس میدان میں بلایا گیا ہے۔ ہر جگہ لبیک نہیں ہوتی، انسان اگر دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہو اور اسے روڈ پہ بلایا جائے تو وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہی لبیک کہے۔ لبیک کا مطلب ہے کہ جس میدان میں آپ نے طلب کیا تھا میں اس میدان میں آ پہنچا ہوں، اور اپنے پہنچنے اور اپنی موجودیت کا اعلان بھی کر رہا ہوں، اپنی آمادگی اور اپنے حضور کا اعلان بھی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ اب بتائیں مجھے آپ نے اس میدان میں کیوں بلایا تھا؟ اور لبیک کہنے کے لیے ہے، میدان میں حاضر ہونے کے لیے انسان کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے۔ فوج میں شاید تجربہ ہوگا آپ کو، بعضوں کو، یا اسکاؤٹس میں جانے کا، فوج اور اسکاؤٹس میں ان کو مشقیں کرائی جاتی ہیں، سارا سال فوج مشقوں میں رہتی ہے، مصروف رہتی ہے۔ مشقیں ان کی کیا ہوتی ہیں کہ کسی بھی وقت کبھی آدھی رات کو وسل بجا دیتے ہیں تاکہ ساری فوج تیار ہو کے، وردیاں پہن کے، یونیفارم پہن کے، اپنے آپ کو تیار کر کے، اسلحہ لے کے اسمبلی گراؤنڈ میں حاضر ہو جائے۔ ٹائم رکھا جاتا ہے کہ جب وسل بجے گی کمانڈر ان کا سیٹی بجائے گا، اس کے دو منٹ بعد ساری فوج تیار ہو کر میدان میں موجود ہو۔ ہوتے بستر پر ہیں، ممکن ہے کوئی بستر میں ہو، کوئی واش روم میں ہو، کوئی دسترخوان پہ ہو، جہاں بھی ہے، جو ہی وہ ندا سنتا ہے، وسل سنتا ہے، جس حالت میں بھی ہے اس حالت سے نکل کر تیار ہو کر اپنے آپ کو اس میدان میں پہنچ کر اپنی موجودیت کا اعلان کرتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا۔ لبیک یعنی میں تیار ہو گیا، تیار ہو کر اس میدان میں حاضر ہو گیا۔ یہ مشقیں بارہا ان سے دہرائی جاتی ہیں، سال بھر وہ شاید اوور بھر ان سے یہ مشقیں کروائی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی دفاع کے بعد ان کو اگر میدان میں حاضر ہونا پڑے تو حاضر ہونے کی مشقیں کر چکے ہوں کم از کم۔ ان مشقوں کے لیے ایک اہتمام، ایک کیمپ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سالانہ کیمپ لگایا ہے، سالانہ ورکشاپ مسلمانوں کو حاضر ہو کر تیار ہو کر میدان میں آنے کی مشق کراتا ہے اللہ. اس مشق کا نام حج ہے اور اس میدان کا نام حرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تمام لوگوں پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یا مومن کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ تمام لوگوں پر حج البیت، ارادہ و قصد کرنا، سفر کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، البتہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، توانائی رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو فٹ ہیں. انفٹ کو نہیں بلایا، کہا وہ لوگ جو فٹ ہیں، جن کی فٹنس تائید ہو چکی ہے وہ آئیں. اب ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ فٹ بیٹا انفٹ باپ کو حج پہ بھیج دیتا ہے، تو اللہ کا پیغام آئے گا بھائی بلایا آپ کو تھا، ان کو نہیں بلایا تھا بزرگ. ایک عمر ایسی ہوتی ہے جب حج معاف ہو جاتا ہے، جب انسان چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، اٹھنے کے قابل نہ رہے، دیکھنے سننے کے قابل نہ رہے، اللہ فریضے معاف کر دیتا ہے. اللہ فریضے معاف کر دے، تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہمیں فٹ لوگوں کی ضرورت ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو یہ راہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ آئے. کیوں؟ کہ ہم نے یہاں پر اسپتال میں تو نہیں بلایا تمہیں، کیمپ میں بلایا ہے تمہیں، ورکشاپ میں بلایا ہے، کیمپ میں بلایا ہے تمہیں. اب کیمپ میں آتے ہیں سارے حاجی صاحب، تیار ہو کے آ جاتے ہیں، آتے ہی جی ہم آگے حج کرنے کے لیے. حج کے آداب ہیں، حضور کے آداب ہیں. کہا کہ میقات سے آؤ، گھر سے سفر کر کے میقات پہ آ پہنچو. آج کل یہ ٹریول ایجنٹوں نے، چونکہ حج بھی اب حج نہیں رہا پاکستان میں بلکہ ٹوریزم میں بدل گیا ہے، سیر و تفریح ہے، بزنس ہے یہ، حج کروانے والے بھی اور جانے والے بھی، لہذا وہ اپنی بچت کے لیے میقات سے نہیں لے کے جاتے، ادھر ایئرپورٹ پر ہی احرام بندھوا کے جہاز پہ بٹھا کے سیدھا مکہ پہنچا دیتے ہیں. نہ، ان دروازوں سے ہو جو خدا نے حرم کے دروازے مقرر کیے ہیں. اگر انسان دروازے سے آئے تو مہمان سمجھا جاتا ہے، اور مہمان کی عزت کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، توقیر کی جاتی ہے، میزبانی کی جاتی ہے. اور اگر دروازے کے علاوہ کہیں سے آئے اس کو چور سمجھا جاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے حرم کے دروازے رکھے ہیں، اور رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں. اگر آپ نے شہر مدینہ علم نبی میں جانا ہے تو دروازے سے جاؤ، اگر ویسے چلے جاؤ تو چوری کے الزام میں پکڑے جاؤ گے. انا مدینہ العلم و علی بابوہا، دروازوں سے جانا سیکھو. ادب یہ ہے، مسلمان با ادب ہوتا ہے، اور با ادب انسان دیواریں پھلنگ کر نہیں جاتا، نقب لگا کے نہیں جاتا، روشندانوں کھڑکیوں سے نہیں کودتا، بلکہ دروازوں سے جاتا ہے. اگر دروازے بند ہو تو دستک دیتا ہے اور اصرار کرتا ہے، اور اگر نہ کھلے تو روتا ہے. رونا وہ ہتھیار ہے جس سے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں. دروازہ رکھا ہے اور حاجیوں کو کہا کہ میزبان میں خود ہوں، اللہ میزبان، تم ضیوف الرحمان ہو، اللہ کے مہمان ہو تم. لیکن آئے کس لیے ہو؟ آئے اس لیے ہو کہ تمہیں کچھ مشق کرانی ہے جو تم معمولات زندگی میں غرق ہونے کی وجہ سے بھول گئے ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کیسے حاضر ہونا ہے. جب ہم پہنچتے ہیں میقات پر، ہمارا حلیہ دیکھا جاتا ہے تو انفٹ لگتے ہیں ہم، اس وجہ سے کہ ہم ہر شہر سے، ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے، ہر سرزمین سے، ہر تہذیب سے، ہر کلچر سے، ہر آبادی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور تنہا نہیں جاتے، اپنے ساتھ اپنی تہذیب لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنا کلچر لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی قومیت لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ قبائلیت لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ علاقائیت لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ نسب لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی شخصیت لے کے جاتے ہیں، اپنے ساتھ جو کچھ ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہوا تھا، وصیت کے پہنا ہوا تھا، وہ سب اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. خوب جب ہم سب پہ نگاہ ڈالی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم تو تیار نہیں ہو حضور امت کے لیے، تم تو امت واحدہ لگتے نہیں ہو، تم تو امت واحدہ نہیں لگتے، تمہیں تو لگتا نہیں ہے کہ خدا کو ماننے والے ہو، تمہارے چہرے سے تو نہیں لگتا کہ ایک کعبہ کی طرف جھکنے والے ہو، تمہارے انداز سے نہیں لگتا کہ ایک رسول کے پیروکار ہو، ایک کتاب کے ماننے والے ہو، ایک قبلہ کی طرف رخ کرنے والے ہو. لہذا یہ جتنے اپنے تشخصات بنا رکھے ہیں یہ سب ختم کرو، اپنے اندر سے تہذیب کی علامتیں اتارو، سلے ہوئے لباس اتار دو، سلے ہوئے لباس اتار دو اور سب کے سب ان سلا لباس پہن لو. گرمی ہو یا سردی ہو، ان سلا سفید لباس پہن لو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جس مقصد کے لیے بلایا ہے اس کے لیے تمہاری قومیت، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر، تمہاری علاقائیت، تمہاری لسانیت، تمہاری یہ حزبیت، تمہاری یہ تشخصات، یہ رکاوٹ ہیں. ایسا لباس پہنو کہ سب ایک جیسے نظر آؤ، ایسا لباس پہنو کہ سب ایک جیسے نظر آؤ. ابھی تو ایک جیسے نظر نہیں آتے، ابھی تو تمہیں دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ بنگال سے آیا ہے، یہ انڈیا سے آیا ہے، یہ ایران سے آیا ہے، یہ افغانستان سے آیا ہے، یہ یورپ سے آیا ہے، یہ ایشیا سے آیا ہے، یہ افریقہ سے آیا ہے. اور ہم نے تمہیں جو بنایا تھا وہ امت بنایا تھا، اب جب کہ بلایا ہے تو امت بن کر آؤ، ہندی اور ایرانی بن کر مت آؤ. لہذا یہ لباس یہیں پہ اتارو اور احرام باندھ لو، یعنی ایک جیسا لباس پہن لو. جب ایک جیسا لباس پہن کے ایک حلیہ بنا لو اور سب امت واحدہ بن جاؤ، اب فوراً واجب دوم ادا کرو. واجب دوم ہے، کہو سب مل کر، اعلان ہے، حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك لبیک. یہ لبیک کہو، لبیک یعنی اے پروردگار، اے میرے معبود، تو نے بلایا میں حاضر ہو گیا، میں اعلان موجودیت کر رہا ہوں، میں تیار ہو گیا، اب میں آ گیا اس میدان میں. یہ لبیک اگر تو اپنے گھر میں کہے گا لبیک شمار نہیں ہوگی، دسترخوان پہ لبیک شمار نہیں ہوگی، دکان پہ لبیک شمار نہیں ہوگی، اپنے کھیت میں بیٹھ کر لبیک شمار نہیں ہوگی. تمہیں یہ میدان چھوڑنے ہوں گے، اس میدان میں جانا ہے جہاں پر تجھے بلایا گیا ہے. اور جب انسان پہنچتا ہے لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہو گیا، اب بتائیے مجھے کیوں، کیا کرنا ہے، مجھے کیوں بلایا گیا، مجھے کس لیے طلب کیا گیا؟ جواب یہی ہے کہ تجھے حاضر ہونے کے لیے میدان میں حضور کی مشق کروائی جا رہی ہے. چونکہ ابھی تک جو تُو نے زندگی گزاری ہے تُو غائب رہا ہے ان میدانوں سے جہاں پر تجھے ہونا چاہیے تھا، ان میدانوں میں تُو نہیں نظر آیا، تھا تُو وہاں تھا جہاں تجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایسی گلیوں میں گیا ہے جہاں تجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایسے میدانوں میں گیا ہے جو تیری شان کے مطابق نہیں تھے، جو تیرے عنوان کے مطابق نہیں تھے۔ تو مومن ہے، مومن ہر گلی میں نہیں جچتا، مومن ہر میدان میں نہیں جچتا، مومن ہر جگہ پر نہیں جچتا، مومن کے لیے خاص مقامات ہیں۔ تو وہاں غیر حاضر تھا، حضور کے میدانوں میں تو نظر نہیں آتا تھا، تو عین نماز کے وقت مارکیٹیں تیری بھری ہوتی تھی، مسجدیں خالی ہوتی تھی۔ اس سے ہمیں علم ہو گیا کہ تو نے حضور کی مشق نہیں کی۔ اذان سنی ہے، سنتے ہیں، پانچ دفعہ دن میں اذان سنتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، طلب کی جا رہی ہے۔ یہ مؤذن بظاہر تیرے ہی شہر کا ایک مؤذن اذان دے رہا ہے،
سبحان اللہ،
لیکن یہ اذان اس کے باپ دادا کے جملے نہیں ہیں، رسومات وہ سلسلے ہیں جو باپ دادا قائم کرتے ہیں اور اولاد انجام دیتی ہے، ان کو رسومات کہا جاتا ہے، جو باپ دادا انجام دیتے ہیں وہ رسومات ہیں، اور جو انبیاء بیان کرتے ہیں وہ واجبات ہیں، وہ فرائض ہیں۔ اب مثلا ربیع الاول، جب آٹھ ربیع الاول ہوتا ہے، شیعہ رسومات ختم کر دیتے ہیں، رسومات چھوڑ دیتے ہیں، اب شادیاں کرنی ہیں، یعنی رسومات عزا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے رسم عزا برپا کرتے تھے، رسم عزا ختم ہو گئی، اب شادیاں کرنی ہیں ابھی، اور بس نوئے کیسٹیں سیڑھیاں ساری اٹھا کے صندوق میں رکھ دیتے ہیں، قوالیوں کی گانوں کی نکال لیتے ہیں کہ اب یہ موسم آ گیا ہے، خوشی کا دن آ گئے ہیں، غم کے دن ختم ہو گئے، کالے کپڑے اتار دیتے ہیں، رنگین کپڑے پہن لیتے ہیں، اور چینج کر دیتے ہیں سارا ماحول کہ ابھی خوشی کا دن آ گیا ہے، مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ عزیزان، اگر ایام عزا میں دو ماہ محرم و سفر مکمل طور پر آپ نے رسم عزا انجام دی ہے، رسم عزا انجام دے کر اپنے آبا کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے، چونکہ رسمیں آبا نے شروع کی ہیں، ابھی انبیاء و اولاد انبیاء و سید الشہداء منتظر کھڑے ہیں کہ تو آبا کی وفاداری سے کب فارغ ہو کر ہماری باتیں بھی انجام دے گا۔ فرائض بھی تیرے اوپر ہیں، ابھی تو نے رسومات انجام دی، ربیع الاول ہے، ربیع الاول میں ہماری کچھ رسومات جشن ہیں، چراغاں کرنا رسم ہے، جھنڈیاں لگانا رسم ہے، نئے کپڑے پہن لینا رسم ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ رسومات ہیں جس سے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہیں، ان دنوں میں خوشی کی رسمیں ہیں، جس طرح غمی کی رسمیں ہیں اس طرح خوشی کی رسمیں ہیں، اور رسمیں مختلف ہوتی ہیں، کسی جگہ خوشی کسی طرح ادا ہوتی ہے، کسی جگہ کسی اور انداز سے خوشی ہوتی ہے، ہر تھوڑے سے علاقے کے بعد رسمیں بدل جاتی ہیں، لیکن فریضے پوری امت کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں، فریضے نہیں بدلتے، رسمیں آبا قائم کرتے ہیں اور ابنا جاری رکھتے ہیں، فریضے انبیاء لے کر آتی ہیں، امتیں جاری رکھتے ہیں۔ امتیں انبیاء کے بیان کردہ فریضوں کو جاری رکھتی ہیں. ابھی فرائض انجام دینا باقی ہیں. فرائض وہ امت انجام دیتی ہے جو حاضر ہو جائے, موجود آ جائے, موجود ہو جائے میدان میں, آ جائے اور تیار ہو کر میدان میں اتر آئے. فریضے تیاری مانگتے ہیں, فریضے آمادگی مانگتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشقیں لگائیں, کیمپ رکھا, سالانہ ورکشاپ رکھا اور کہا باری باری سب ہو. عمر میں ایک دفعہ حج واجب ہے. تاجروں کو نہیں بلایا کہ آپ حج پہ بزنس کے لیے آؤ, مومنوں کو بلایا, فٹ انسانوں کو بلایا کہ جتنے فٹ لوگ ہیں وہ سارے باری باری آتے جائیں. کیا کریں گے, ہم نے یہاں کیمپ لگایا ہوا ہے, ورکشاپ ہے, اس میں سب کو تیاری کی طریقے سکھائیں گے ہم. چار پانچ روزہ کیمپ ہے سارا. یہ باقی ٹوریزم ہے, باقی چائنا کا سامان خریدنے کے لیے وقت ہوتا ہے. اصل کیمپ چار پانچ دن کا ہے. اصل ماجرا 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے, 12 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے, باقی پھر چائنا کا فائدہ ہوتا ہے, سارا وہ خریدنا ہوتا ہے حاجیوں کو. کیمپ چار دن کا ہوتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اب تو نے کہا لبیک, میں تیار ہوں, اگر تیار ہے تو آ جا. آ کر سب سے پہلا کام کعبہ کے گرد طواف کر. کعبہ کس چیز کی علامت ہے؟ کعبہ کے بارے میں روایت ہے, رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یمین اللہ فی الارض, حجر اسود یمین اللہ فی الارض. کعبہ در حقیقت خدا کی تجلی ہے, توحید خدا کی زمین کے اوپر. اور تو کعبہ کے گرد گھوم, سات چکر لگا تاکہ یہ عہد ہو جائے تیرا, سات مرتبہ گھوم کر یہ عہد کر کہ میں ہمیشہ اللہ کی دعوت پر ہمیشہ لبیک کہتا رہوں گا. جب تو طواف کر لیتا ہے پھر تو جا مقام ابراہیم ڈھونڈ. کعبہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم ڈھونڈ. اور مقام ابراہیم ڈھونڈ, اب ہوتا یہ کہ مقام ابراہیم ڈھونڈ کے اس سے لپٹ جاتے ہیں. یہ عقیدت ہے, یہ عقیدت ہے, مشق نہیں ہے. مقام ابراہیم کعبے سے جا کے چمٹ جانا عقیدت ہے, کعبے کے گرد طواف کرنا فریضہ ہے. کعبے کے گرد طواف کرنا فریضہ ہے, کعبے سے لپٹ جانا عقیدت ہے. اگر سارا دن رات ساری عمر لپٹا رہے, طواف نہ کر, رسم انجام دے دیے, فریضہ انجام نہیں دیا. فریضہ انجام دینا ہے. اور اگر تو اس فریضے سے فارغ ہو گیا تو اب آپ مقام ابراہیم ڈھونڈ. وہ بعض مقام ابراہیم ڈھونڈ کے اسے لپٹ جاتے ہیں. وہاں البتہ سنتری کھڑا ہوا ہے جو کسی کو لپٹنے نہیں دیتا, کسی کو گھونسا مارتا ہے, کسی کو لات مارتا ہے, عقیدت مندوں کو بری طرح سے پیٹا جاتا ہے وہاں پر. لیکن پھر بھی وہ عقیدت میں جاتے ہیں اور جا کر تقدس تبرک حاصل کر کے آ جاتے ہیں. لیکن اصل فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کر, دو رکعت نماز ادا کر. کیوں کہ اللہ کے گھر کے گرد گھوم کے ابراہیم کے مقام کے پیچھے کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ اس لیے کہ یہ کیمپ جو لگایا ہے اس کے کوچ کا نام ابراہیم ہے. اس انسٹرکٹر کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم وہ نبی ہے, وہ مجاہد ہے جو پوری بشریت کو خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب سکھاتا ہے. اس لیے ابراہیم کو کہا گیا کہ کعبہ بنا اور ساری امت کو بلا. ساری امت آئے گی یہاں پر اور پھر اسے میدان میں حاضر ہونے کا ادب سکھانا ہے. تو نے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو. کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تو اپنے گھر میں جب تھا, اپنے شہر میں جب تھا, تو نے پڑھا, اکیڈمی میں گیا, اسکول میں گیا, مدرسے میں گیا, تو نے سب کچھ کیا, بن گیا جو تجھے بننا تھا, بن گیا. تو ڈاکٹر بن گیا, تو انجینئر بن گیا, تو مولانا بن گیا, تو دکاندار بن گیا, تو تاجر بن گیا, تو مثلا کسی بھی شعبے کا ماہر بن گیا, وہ تو بن گیا تو اور اپنی گھریلو ضرورتیں معیشت کی پوری کر رہا ہے, لیکن دین کی ضرورتیں باہر کے اندر, تیرے محلے کے اندر, تیری گلی کے اندر اگر تو آنکھ کھول کے دیکھ تو بت ہی بت نظر آئیں گے تجھے. سارا جہان صنم قدہ بنا ہوا ہے اور تو صنم قدہ میں تاجر بنا ہوا ہے, تو صنم قدہ میں ملازمتیں کر رہا ہے, تو صنم قدہ میں انجینئر بنا ہوا ہے, تو صنم قدہ میں سیاستدان بنا ہوا ہے, تو صنم قدہ میں بڑی شخصیت بنا ہوا ہے, اور تجھے یہی نہیں معلوم کہ صنم قدہ جہاں موجود ہو وہاں فریضہ کیا ہوتا ہے. اس لیے تجھے لا کر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا گیا کہ تجھے اپنے شہر کا ابراہیم بنانا ہے. ہم نے تجھے اپنے شہر کا ابراہیم بنانا ہے, ہم نے یہ ابراہیم سازی ہو رہی ہے. اس لیے
ابراہیم سازی
کیا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یعنی ہر دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. آج پاکستان ابراہیم کی تلاش میں ہے, ابراہیم کی تلاش میں ہے. آج یہ ملک کیوں ویران ہے, یہ زرخیز کھیت کیوں ویران ہے, یہ سونا اگلنے والا ملک کیوں ویران ہے, اس لیے کہ یہ ابراہیم نظر نہیں آتا اس کے اندر. اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں مشکل یہ ہے کہ اس قافلہ حجاز میں حسین نظر نہیں آتا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو یہ دجلہ و فرات, یعنی دجلہ و فرات, دجلہ و فرات سے مراد یعنی سرزمین عراق, اگرچہ سرزمین عراق, سرزمین پاکستان, سرزمین مصر, سرزمین یمن, سرزمین لبنان, سرزمین فلسطین, سرزمین شام, ہر سرزمین جہاں پر مسلمان آباد ہے وہاں کے حالات کی زلفیں الجھی ہوئی ہیں, ان میں الجھن آ گئی ہے, اور الجھی ہوئی زلفوں, ملت کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے والے کا نام حسین ہے. اور آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو یہ دجلہ و فرات, یعنی پاکستان اور اس کے حالات الجھ گئے ہیں, ان کو سلجھانے والا کوئی حسین نہیں. آتے ہیں آ کر اپنا اپنا تماشا دکھا کے چلے جاتے ہیں, ملک لوٹ کے چلے جاتے ہیں, امت کو ورگلا کے چلے جاتے ہیں. ایک کام یہ کرتے ہیں, ایک کام پہلے ہو چکا, ایک کام ابھی ہو رہا ہے. ایک عہد گزرا ہے پاکستان ہندوستان میں جس کو زمانہ استعمار کہتے ہیں. استعمار کا لفظ سنا ہوا ہے, جس کو اردو میں سامراج کہتے ہیں, لیکن استعمار کا لفظ, استعمار استعمال زیادہ ہوتا ہے, شاید کبھی اس کے معنی کی طرف فرصت نہیں ہوتی غور کریں ہم, کیونکہ نعرے زیادہ لگاتے ہیں غور کم کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں خود نعروں کے بارے میں بھی غور نہیں ہوتا کہ جو نعرہ لگا رہے ہیں اس کا معنی کیا. مثلا ہم کہتے ہیں مرد آباد, استعمار مرد آباد, استعماری طاقتیں مرد آباد. استعمار کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ استعمار ان دھوکہ بازوں کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا کسی قوم کو تعمیر اور ترقی کے بہانے اس پر قبضہ کر لیں. استعمار یعنی تعمیر کا جھانسہ دے کر, ترقی کا جھانسہ دے کر اس ملک پر قبضہ کر لینا, جیسا کہ رہا برطانیہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آیا تھا اور آ کر یہاں پر قبضہ کر لیا. یہ دور کیا تھا؟ استعمار کا دور تھا, یعنی تعمیر و ترقی کے بہانے اس ملت پر, اس ملک پر, اس سرزمین پر, اس کی ہر چیز پر قبضہ ہو گیا تھا, لوٹ کے لے گئے ہر چیز, یہاں سے لوٹ کے لے گئے. اس وقت برطانیہ میں جو ثروت ہے وہ ساری ہندوستان کی لوٹی ہوئی ثروت ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں ملکہ کے تاج میں جو ہیرا لگا ہوا ہے وہ بھی چوری کا ہے, انڈیا سے چوری کر کے وہ ہیرا, چوری کا تاج, ایک ملکہ بنی ہوئی ہے چوری کا تاج پہن کر, تو چوری کا تاج سر میں رکھ کے ملکہ بنی ہوئی ہے یہ. ہو عزیزان, آج کا جو دور ہے وہ استعمار کے بعد اگلا مرحلہ ہے. استعمار کے بعد یعنی جب تعمیر و ترقی کے بہانے, ملک سنوارنے کے بہانے, ملک کو ترقی دینے کے بہانے جب ایک طبقہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے, پھر وہی سلسلہ نہیں رہتا, اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اگلا مرحلہ ہوتا ہے استحمار ہے کے ساتھ. پہلا استعمار تھا عین عین کے ساتھ, اور دوسرا استحمار ہے کے ساتھ ہے, وہ جس کو آپ کہتے ہیں ہے حلوے والی, یہی نام ہے نا اس کا حلوے والی. ویسے اس کا علمی نام اور ہے, علمی نام اسے کہتے ہیں ہے جیمی, یعنی جیم والی ہے, بغیر نقطے والی جیم, یعنی جیمی ہے, لیکن پاکستان میں اس کو کہتے ہیں ہے حلوے والی. وہ کتنی اچھی ہے, ہے حلوے والی. استحمار, استحمار ہمار سے ہے, ہمار عربی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں. استعمار تعمیر سے ہے, عمارت سے ہے. استعمار یعنی تعمیر کا جھانسا دینا, استحمار یعنی کسی قوم کو گدھا بنانا, الو بنانا, بیوقوف بنانا. استحمار یہ زمانہ جو ہمارا گزر رہا ہے, یہ استحماری زمانہ گزر رہا ہے. اس وقت لوگوں کو, مسلمانوں کو الو بنانے کا زمانہ ہے, بیوقوف بنانے کا زمانہ ہے سب کے سب. عزیز من, الو بنانا بھی غلط کام ہے, اور اس سے زیادہ غلط کام الو بن جانا ہے. نجات امت اس میں ہے, نجات امت اس میں ہے کہ اس پورے طبقے کو, سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو, اور اقتدار کے نشے میں مست لوگوں کو, قوم کا خون چوسنے والوں کو یہ اعلان کر دو کہ ہم نے الو نہیں بننا, ہم نے بیوقوف نہیں بننا. جو قوم یہ آگاہی پیدا کر لے, یہ عہد کر لے کہ میں نے کسی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بننا, میں نے کسی کے ہاتھوں الو نہیں بننا. الو بنانا یعنی اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا لینا. اب ہم کراچی میں گئے تو وہ ان کے ہاں اصطلاح اور تھی, الو بنانے کو کہتے ہیں مامو بنانا, کہ شاید یہاں بھی جاری ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن کراچی والے کہتے ہیں مامو بنایا اس نے اس کو. وہ بعض تو مامو بن جاتے ہیں آسانی سے, بعض مامو نہیں. مامو بنانا یعنی وہ بیوقوف بنانا کسی کو. مثلا دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے تو وہ دکاندار اس کو مامو بناتا ہے. مامو بناتا ہے یعنی گھٹیا چیز دے کے اور اسے پیسے زیادہ وصول کر لیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. بارکہ ہم اپنی اپنی علاقائی اصطلاحیں ہیں. یہ استحماری دور ہے. اس وقت در حقیقت مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, سب مل کے بیوقوف بنا رہے ہیں. توجہ سے ذرا سنیے. عالمی طاقتیں پہلے استعماری کام کرتی تھیں, ابھی استحماری کام کر رہی ہیں. ابھی انہوں نے الو بنانا اور بیوقوف بنانا شروع کر دیا قوموں کو, اور ان سے سیکھ کر ان کے موہے, سیاسی موہے, وہ آ کر اپنی قوموں کو اپنے اپنے ملک کے اندر الو اور بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہ ہو, آپ ٹیکنالوجی نے آج گھر گھر آپ تک معلومات پہنچا دی ہیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, آپ سرچ کر لیں. اور اس سے بھی زیادہ اگر عین الیقین و حق الیقین اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چند عرب ملکوں کا سفر کر کے دیکھ لیں کہ عرب قوموں کو اس وقت مکمل طور پر عرب حکمرانوں نے, اور عرب حکمران جن کے غلام ہیں انہوں نے مکمل طور پر ان قوموں کو الو بنایا ہوا ہے, بیوقوف بنایا ہوا ہے, حمار بنایا ہوا ہے, گدھا بنایا ہوا ہے. اور گدھا جب بنایا جاتا ہے تو یوں نہیں کہ صرف کاغذ پہ تصویر میں گدھا بنایا جاتا ہے, واقعاً جب گدھا بنایا جاتا ہے تو پھر اس پہ سواری بھی لی جاتی ہے, پھر اس پہ سامان بھی لادا جاتا ہے, اور اسے گدھوں والا کام بھی لیا جاتا ہے. جب قوموں کو الو گدھا بنایا جائے پھر ان پر سواری لی جاتی ہے. اب آج آپ دیکھیں کہ انہی قوموں کے اوپر کتنے لوگ سوار ہیں, سیاستدان حکمران انہی قوم کے اوپر سوار ہیں. قوم, وہ قوم حشر بھی گدھوں والا ہی کرتے ہیں. جس طرح گدھے کو, بھینس کو بڑا اچھا کھانا دیتے ہیں, بہترین چارہ بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، پھر اس کے بعد جنہوں نے شوقیہ جانور پالے ہوئے ہیں وہ اچھا کھانا ان کو دیتے ہیں، اچھا چارہ ان کو دیتے ہیں۔ جنہوں نے بیل پالے ہوئے ہیں، ایک علاقے میں گئے وہ بتا رہے تھے کہ بیل کو پیڑا دیتے ہیں۔ پیڑا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیڑا یہ 12 مسالے اور 14 مغز اور پتہ نہیں کیا، یہ پستہ بادام جو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی، وہ سارا کوٹ کے پیس کے مسالہ بنا کے مکھن میں اس کو گوند کے تو وہ بیل کو دیتے ہیں، یہ بیل پال رہے ہوتے ہیں شوقیہ طور پر۔ اور اسی طرح کسی جگہ دیکھیں کتے ہیں، کتوں کے لیے کئی خادم رکھے ہوئے ہیں لوگ، نوکر انسانوں کو رکھے ہوئے کتوں کی خدمت کے لیے۔ اور بعض جگہ پر دیکھیں آپ نے شوقیہ گھوڑے پالے ہوئے ہیں، گھوڑوں کی خدمت ہو رہی ہے، ان کو کیا کیا کھانا دیتے ہیں۔ ایک جگہ گھوڑے کو انہوں نے اتنی جلیبی کھلائی شوگر ہو گیا اس کو، واقعی ٹیسٹ کیا، ڈاکٹر خود حیران تھا کہ تاریخ میں یہ نادر نمونے گھوڑے کو شوگر ہو جانا۔ وہ کہے ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کرو، وہ کہے میں علاج سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ اس کو شوگر کیا کیسے ہے تم نے؟ چونکہ گھوڑا اگر اپنی اصلی غذا کھائے چنا جو تو اس میں تو شوگر نہیں ہوتا، اس میں گلوکوز نہیں ہوتا، یہ کیا کھلایا اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا شوقیہ تھا اور وہ تھا، اس کو ہم نے جلیبی اور برفی اور یہ سارا اس کو کھلاتے رہے۔ وہ یہ ظلم ہے ایک جانور کے ساتھ اس کو شوگر کر دینا بس۔ لیکن گدے کو کیا کھلاتے ہیں؟ سارا دن گدے پہ سواری لیتے ہیں، یا گدا گاڑی کے آگے لگا ہوتا ہے یا اس کے اوپر سواری لے رہے ہوتے ہیں، شام کو کچرا بھوسا اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کام سب سے زیادہ اس سے لیتے ہیں۔ یہ شوقیہ پلا ہوا بیل 1 کلو وزن نہیں اٹھانے کے قابل، صرف دیکھنے کا ہے، صرف دیکھنے کا ہے۔ جس طرح یہ آج کل خواتین ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بنی ٹھنی ہوئی ہوتی ہیں اور مہنگے کپڑے پہن کر، اور روٹی سیدھی نہیں پکا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکاتی مثلا، وہ کہتی ہیں پیزا لے کر آؤ ہم کھائیں گے، پیزا کھانے کے قابل ہے۔ خوب یہ صرف دیکھنے کے لیے، ان کو اتنی خدمت کی صرف دیکھنے کے لیے، اور جس سے اتنا کام لیا اس کو بھوسا ڈال رہے ہو، یہ اس کے گدھا ہونے کی سزا ہے کہ کام سب سے زیادہ لیا جائے اور سہولت سب سے کم دی جائے۔ اب اگر کسی قوم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ لے کہ اس سے کام کتنا لیا جاتا ہے، اس کو سہولتیں کتنی دی جاتی ہیں۔ جس قوم کے پاس ضروریات زندگی نہ ہو، جس کے پاس بجلی نہ ہو، جس کے پاس گیس نہ ہو، جس کے پاس معمولی روزمرہ کی ضروریات نہ ہو، لیکن اس قوم سے سارے کام لیے جائے اور اسے کوئی سہولت نہ دی جائے، یہی معنی ہے گدھا بنانے کا، یہی معنی ہے الو بنانے کا۔ ہو گدھوں پہ سواری کر کر کے 5 سال، یہاں پاکستان میں باریاں لگی ہوئی ہیں کہ 10 سال فوج نے سواری لینی ہے، 5 سال سول نے سیار سواری لینی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک گدھا ہے سوار زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اترو مجھے بھی بیٹھنے دو۔ کبھی ہوا ہوگا، یہ ہم چھوٹے تھے تو جاتے تھے کرائے پہ سائیکل لیتے تھے لڑکے، ایک سائیکل چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اپنی جیب خرچی جمع کر کر کے روپیہ تو وہ 10 روپیہ اکٹھے کرتے تھے، ایک گھنٹے کے لیے سائیکل لیتے تھے، 20 لڑکے ہوتے تھے ایک سائیکل ہوتی تھی۔ ابھی وہ ایک بیٹھتا تھا چلا بھی نہیں پاتا تھا، دوسرا آ کے دھکا دے کے اس کو کہتا تھا تو اتر میری باری ہے، پھر وہ دوسرا لے لیتا، جس کا زور زیادہ ہوتا وہ لے لیتا۔ ابھی وہ ایک راؤنڈ لگاتا تھا، دوسرا آ کے اس کو دھکا دیتا تھا، کہتا تھا ابھی میری باری ہے۔ یہ پاکستان میں وہی حال ہو گیا کہ ہر ایک دوسرے کو دھکا دیتا ہے کہ تو اتر ابھی میری باری ہے۔ ابھی دیکھیں نئے نئے سوار تیار ہو کے آ رہے ہیں کہ بھائی اب مجھے بیٹھنے دے اس گدے کے اوپر۔ کس طرح سادگی سے بے وقوف بنا لیتے ہیں، کس طرح سادگی سے الو بنا لیتے ہیں، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں جو بیداری کا مہینہ ہے۔
موقع پر لبیک یا رسول اللہ۔
یہ سب سے بری حالت قوم کی یہ ہے کہ جب اس قوم پر سواری لی جائے، جب اس کو بے وقوف بنایا جائے، جب اس کو الو بنایا جائے کہ ہمیں سواری لینے دیں گے. یہ اس وقت استہماری دور ہے جو پاکستان میں جا رہا ہے. کیسے نکل سکتے ہیں ہم؟ سوار بدلنے سے کبھی بھی استہماری دور ختم نہیں ہوتا. ابھی ہماری قوم کیا ہے، کیا لگی ہوئی ہے جی سوار بدلو. یعنی گدا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ایڑ زیادہ سخت لگاتا ہے بھوسا کم دیتا ہے، وہ سوار آئے وہ بھوسا زیادہ دے گا. عزیز من، اس سے تیری مشکلات حل نہیں ہوں گی، اس سے مشکلات حل نہیں ہوں گی کہ سوار بدلو. وہ کہتے ہیں کسی شہر میں فرضی بات ہے، ملک میں باقی ہر ملک میں ریلیاں نکلتی ہیں، ہڑتال ہوتی، دھرنے ہوتے، ایک ملک ایسا تھا جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے. اس ملک کے حکمران کو شوق ہوا کہ چونکہ خبروں میں آتا ہے نا کہ ہڑتال ہوئی، دھرنا ہوا، مذاکرات ہوئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے اور پھر فتح ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس میں حکمران بھی میڈیا میں آتے ہیں. تو اس علاقے میں، اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ حکمران میڈیا میں نہیں آتا تھا. اس کو شوق ہوا کہ میرے ملک میں بھی ہڑتالیں ہوں، دھرنے ہوں اور اس طرح سے ہوں، لوگ مطالبہ کریں، پھر میں ان سے مذاکرات کروں، پھر میڈیا میں آئے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور میرا انٹرویو آئے، ان کی باتیں آئیں. اس نے کہا، اپنے وزیروں کو بلایا کہ ہم کیا کریں، اس ملک میں ہڑتالیں شروع ہوں. کسی نے کہا کہ مہنگائی زیادہ کر دو، انہوں نے مہنگائی کر دی، دیکھا پھر بھی ہڑتال نہیں ہوتی. پھر اس نے بلائی میٹنگ، کہا کہ مہنگائی سے بھی ہڑتال نہیں. اس نے کہا تنخواہیں بند کر دو ان کی، وہ تنخواہیں بند کر دی، وہ پھر بھی ہڑتالیں نہیں. اس نے کہا ان کی بجلی بند کر دو، وہ بجلی بند کر دی، پھر بھی ہڑتالیں نہیں ہوئی. وہ کانی قوم تھی، راضی قوم تھی. انہوں نے کہا اس کی گیس بھی بند کر دو، گیس بند کر دی، پھر بھی ہڑتالیں نہیں. کہا موبائل بند کر دو، پھر بھی ہڑتالیں نہیں ہوئی. آخر وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا کہ آخر یہ کیسی قوم ہے، یہ کب ہڑتال کرے گی، یہ کب نکلے گی، کوئی مطالبہ کرے گی. ایک ان میں وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ سنو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ قوم جب صبح اٹھتی ہے، دکانوں پہ، دفتروں میں، اپنے اپنے کاموں پہ جاتی ہے، تو آپ ایک فورس بناؤ اور ہر چوک پر جب یہ نکل کے گھروں سے آئیں، چوک پر ان کو مرغا بنا کے کان پکڑوا کے جوتے مارو ان کو روز، اور یہ تنگ آ کے پھر ہڑتال کریں گے. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. یہ ایک اسپیشل ایلیٹ فورس بنائی گئی اور اس کو ٹریننگ دی گئی، باہر سے ٹرینر منگوائے گئے، انہیں جوتا مارنے کی ٹریننگ دی گئی. تو انہیں جوتا لگانا کیسے ہے، ٹریننگ دی گئی ان کو، انہوں نے ٹریننگ لی جوتا مارنے کی. جب دیکھ لیا بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہے، اعلان ہو گیا کہ کل سے ساری ملت کام پر جانے سے پہلے چوک میں رکے گی اور رک کے مرغا بن کے کان پکڑ کے پیچھے جوتا کھائے گی پھر جائے گی. وہ ملت بڑی متوازی ملت تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب حکومت کا آرڈیننس آ گیا ہے، نوٹیفیکیشن ہے، تو اس کو تو ہم نے عملی کرنا ہی کرنا ہے. لہذا دوسرے دن چوک میں، ہر چوک کے اندر فورس کھڑی ہوئی تھی اور لوگ آتے باری باری آ کے، داڑیوں والے، کلین شیو، جوان، بوڑھے، سارے آ کے مرغا بنتے، باری باری جوتا کھا کے چلے جاتے. اور یہ بھی چل پڑا، مہینہ ہو گیا، دو مہینے ہو گئے اور کوئی ہڑتال نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بھائی یہ ہڑتال نہیں کرتے. کہا اس نے کہا کہ ابھی جاری رکھو یہ کام، تھکو نہیں، کچھ عرصہ جاری رکھو، کریں گے. آخر کیا ہوا کہ ایک دن ہو گئی ہڑتال، ملت نکل آئی میدان میں، جلوس نکلا، ریلی نکلی، مطالبہ، جھنڈے، بینر، کہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، دھرنا آ گیا. وہ بڑا خوش ہوا حکمران کے ابھی
میرا کام ہو رہا
ہے، ہاں کوئی تو مذاکرات ہوں گے، ابھی مذاکرات کریں گے، دیکھیں مطالبہ کیا ہے. ٹیم تشکیل دی گئی حکومت کی طرف سے کہ تم ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ادھر سے لوگ آئے، عوامی نمائندے آئے کہ کیا بھائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، بیٹھے آ کر مذاکرات یہ شروع ہوئے. کہا کیا آپ کی مشکلات کیا ہیں؟ کہا مشکلات یہ ہیں ہماری کہ ہم صبح اٹھتے ہیں گھر سے اور ہمیں چوک پہ کھڑا کر کے وہاں پر مرغا بنا کے جوتے مارے جاتے ہیں، اور مشکل یہ ہے ہماری کہ جوتے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، مارنے والوں کی کم ہے، اور اس سے ہمارا ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ قومی مطالبات تسلیم کر کے جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ یہ کام جلدی انجام پائے اور ہم جلدی اپنی کام پہ، دکانوں پہ، دفتروں پہ۔ عزیز من، توجہ کرو، غور کرو ذرا، اے امت رسول اللہ، اے امت رحمت للعالمین، اے امت نبی خاتم،
سبحان
اللہ، اے امت ابراہیم،
سبحان اللہ،
اے وہ امت جس کو قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو بنائے گئے زمین کے اوپر، جن کو بھیجا گیا، روانہ کیا گیا۔ عزیز من، جوتے مارنے والے بدلنے سے اور ان کی تعداد بڑھنے سے قومی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ یہ نہ کہو کہ سوار بدل دو، استعماری دور، مشکلات کیسے حل ہوں گی؟ مشکلات یہ حل ہوں گی کہ یہ سوار اچھا نہیں، وہ سوار آ جائے۔ ابھی الیکشن ہوگا، یہ ملت کیا کرے گی؟ نئی ٹیم جوتے مارنے والی چنیں گی الیکشن کے اندر، نیا سوار یہ گدے چنیں گے کہ نیا سوار ہم پہ بیٹھے، یہ پرانا سوار صحیح سواری نہیں لیتا۔ یہ مشکلات کا حل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنی امت کی مشکل اس طرح سے حل نہیں کی، بلکہ رسول اللہ نے کس طرح مشکل حل کی؟ جن کو یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ تم گدے ہو، جن کو الو بنایا جا رہا تھا، بے وقوف، ان کو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم حیوان نہیں، انسان ہو، تم انسانوں میں بھی برتر بلکہ مومن ہو، تم بندہ خدا ہو، عبد خدا ہو، اور خدا نے مومن کے لیے عزت رکھی ہے عزیز من، اور مومن کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کرتا۔ مومن مر جاتا ہے لیکن الو نہیں بنتا۔ قومی مشکلات کا حل دعوت خدا و دعوت رسول اللہ پر لبیک کہنا ہے، میدان میں حاضر ہو، نہ اس لیے حاضر ہو کہ جوتے مارنے والے بدل دیے جائیں۔ کوئٹہ میں احتجاج ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، شہداء کو عزت دی، یہ عزت شہداء کو دی و شہداء کے طفیل اس ملت کو عزت دی۔ اب کوئی عزت لوٹے نہیں اس ملت کی، یہ شہداء کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ بالآخر وہ ایک خاموش ملت کو میدان میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ ان ورثہ شہداء نے یہ احتجاج کیا اور مطالبہ رکھا۔ کیا مطالبہ رکھا؟ کہ یہ حکومت بدل کے فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ ہم نے اس احتجاج میں اظہار کیا کراچی میں اور دوسرے شہروں میں کہ یہ چونکہ شہداء کے وارثوں کا مطالبہ ہے، لہذا ہم بھی یہی مطالبہ رکھتے ہیں اور ہم اس کے حامی ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں ورثہ شہداء کے ساتھ، لیکن اصل میں ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے جوتے مارنے والا بدل دو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم نہیں کہتے سواری دینے والا بدل جائے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بے وقوف نہ سمجھو، تم ہمیں گدا نہ سمجھو، تم ہمیں الو نہ سمجھو۔ یہ ملت رسول اللہ ہے، یہ ملت قرآن ہے، یہ ملت عزت والی ملت ہے۔ اس کے لیے قرآن کا فرمانا ہے کہ العزت للہ وللرسول وللمومنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، وہ عزت مومنین کے لیے ہے، اور یہ میدان عزت کے پلے ہوئے ہیں کیونکہ کربلا میدان عزت ہے، عاشورہ رزم عزت ہے۔ عزت و ذلت کی جنگ کا نام عاشورہ ہے عزیز ایمان، مہنگائی کی جنگ کا نام عاشورہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مہنگائی کے لیے جنگ نہیں کی، روزگار کے لیے جنگ نہیں کی، اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات، شہیدوں کے معاوضے کے لیے جنگ نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ، کہ یہ نابکار کے نابکار بیٹے نے، عبیداللہ نے، عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، اس دوراہے پہ کھڑا کیا جس میں ایک طرف عزت ہے اور ایک طرف ذلت ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ کہ میں ذلت کا راستہ قبول نہیں کر سکتا، ذلت کی راہ پر زندہ رہوں گا لیکن ذلت سب سے بڑی موت ہے. فرمایا عزت کی راہ پہ موت ہے، عزت سے مرنا سب سے عظیم زندگی ہے، سب سے عظیم حیات ہے. اس لیے عزیز من، یہ عزاداری رسومات آبا وہ اور ہیں. رسومات آبا، جب محرم ختم ہوتا ہے تو الوداع کا نوح پڑھو، سلام آخر پڑھو اور کہو کہ یا حسین یہ سلام آخر ہے، اگلے سال زندہ رہے پھر آئیں گے، اگر نہ آئے تو یہ اپنی طرف سے سلام آخر ہے. یہ تو رسم کو ودا کرو، حسین کو ودا نہ کرو. حسین آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. حسین کیا فرما رہے ہیں عصر عاشور کو؟ کہ مجھے ودا کرو یا مجھے لبیک کہو، لبیک کہو حسین کو. اور حسین کو لبیک کہنا یعنی عزت کو لبیک کہنا، یعنی ذلت کو چھوڑ دینا. رائے حل ملک پاکستانی قوم کا رائے حل و تشیع کے لیے رائے حل. عزیزان سوار بدلنے میں نہیں ہیں، جوتے مارنے والوں کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پارٹی آئے یا وہ پارٹی آئے، دستارے باندھ کے آئے یا دستارے اتار کے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑے گا جب ملت کے فرد فرد میں حسینی احساس عزت پیدا ہو جائے اور یہ انہیں کہہ دیں ہم مر سکتے ہیں لیکن ذلت قبول نہیں کر سکتے. اس لیے لبیک یعنی حاضر ہونا، میدان میں آمادہ ہو کر تیار ہونا، پھر پوچھو کہ اب کرنا کیا ہے. لبیک یعنی میں تیار ہو کر آ گیا ہوں، بتاؤ کرنا کیا ہے. لبیک خدا نے مانگی ہے آپ سے، اللہ بھی لبیک مانگ رہا ہے. اس لیے حج پہ بلایا کہ آ کر کہو لبیک اللہم لبیک. کس طرح تیاری کرانی ہے؟ خوب لے گئے آپ کو، میں نے عرض کیا کہ حج کا استاد و رہنما ابراہیم علیہ السلام. تین ہستیوں کا نقش قدم حج ہے، تین ہستیوں کا نقش قدم حج ہے، ابراہیم، اسماعیل اور ہاجر علیہم السلام. تین ہستیاں، باپ، ماں، بیٹا. باپ، ماں اور بیٹا، یہ سارا حج ہے. کیوں ان تینوں کے نقش قدم کو حج و عبادت بنا دیا؟ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت خدا نے بنایا اس لیے کہ یہ تین انسانوں کا و تین ہستیوں کا نقش قدم، جو انسان بھی اس راہ پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، اس کے اندر میدان میں حاضر ہونے کی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر یہ آمادگی پیدا ہو جاتی ہے. آپ پہنچتے ہیں وہاں حج پر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. آپ جب پہنچتے ہیں وہاں پر، وہاں پہنچ کر پھر آپ کو طواف کرایا جاتا ہے، مقام ابراہیم میں لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد صفا و مروہ سعی کرو، یہ سات دوڑیں لگاؤ. یہ سات دوڑیں ایک خاتون کے نقش قدم ہیں. علماء بھی دوڑیں، مراجع تقلید بھی دوڑیں، مجتہدین بھی دوڑیں، بلکہ معصومین بھی دوڑیں اس عورت کے نقش قدم پر. اس لیے کہ اس عورت نے یہاں دوڑ کر میدان میں حاضر ہونے کا اعلان کیا تھا کہ اے پروردگار میں حاضر ہوں اس میدان کے اندر، تیری راہ میں حاضر ہوں. اس کو خداوند تبارک و تعالی نے عبادت بنا دیا. پھر اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں اب دوبارہ احرام باندھو اور عرفہ چلے جاؤ، عرفہ سے مشعر آ جاؤ، مشعر سے منا آ جاؤ. تین وادیاں ہیں، عید قربان کے دن منا میں آ جاؤ، عرفہ میں بیٹھو معرفت حاصل کرو، مشعر میں آ کر رات بسر کرو، شعور حاصل کرو، اور شعور حاصل کر کے اسلحہ جمع کرو، کنکریاں جمع کرو. مشعر وہ وادی ہے جہاں سے حاجی کنکریاں چنتے ہیں، کنکریاں چنو اور صبح اٹھو میدان جنگ میں چلے جاؤ. شیطان، علامتی شیطان وہاں کھڑا ہے، اور جا کر سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مار کرو، پھر آ کر قربانی دو، یہ حج ہو جاتا ہے تمہارا. پھر تین دن وہاں مسلسل شیطانوں کو رجم کرتے رہو، شیطانوں کو کنکریاں مارتے رہو. عزیزان یہ علامتی کام ہیں، علامتی کام مشقوں کے لیے ہوتے ہیں، مشق کروانے کے لیے، ٹریننگ کے لیے ہوتے ہیں، اور علامتی کاموں سے جب مشقیں ہو جاتی ہیں، انسان میں آمادگی آ جاتی ہے، پھر اس کو اصلی میدان میں اتارا جاتا ہے۔ جب علامتی شیطان کو انسان مارنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، پھر انسان کو حقیقی شیطان کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ تو نے اس کو بھی مارنا ہے، اس کو بھی سنسار کرنا ہے، اس کو بھی تو نے دتکارنا ہے۔ عزیز من، وہ کام جو ملت نے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم آج لبیک کہیں اللہ کی ذات کو، لبیک کہیں رسول اللہ کو، وہ لبیک کہیں اولیاء اللہ کو، وہ اپنے امام کو، یعنی میدان میں آ جائیں۔ میدان میں جب جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ اگر تو ملت میدان میں حاضر ہے، جو ملت میدان میں حاضر ہوتی ہے اس ملت پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، اس ملت کو ذلت نہیں ہوتی۔ جو ملت غائب ہوتی ہے، حاضر نہیں ہو سکتی، اس پر دشمن قبضہ کر لیتے ہیں، وہ غلام بنا لی جاتی ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کے ملک کے اندر دہشت گردی اور وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بن جاتی ہے۔ غائب ملت جب میدان چھوڑ دے، وہ میدان دہشت گرد سنبھال لیتے ہیں، وہ میدان دہشت گرد سنبھال لیتے ہیں۔ وہ مسجدیں جو مومنین نہیں آباد کرتے، ان میں پرندے آ جاتے ہیں، ان میں جانور آ جاتے ہیں۔ دیکھی ہوں گی ایسی مسجدیں، ہمیں موقع ملتا ہے گھومنے کا، ملک میں ادھر ادھر جانے کا، ایسی مسجدیں بہت ساری دیکھی ہیں جہاں پر انسان کا آمد و رفت وجود نہیں ہوتا، لیکن جانوروں کا ہے، آتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جس میدان کو آپ تنہا چھوڑیں گے کوئی جانور اس میں داخل ہو جائے گا۔ یہی ہوا، یہ دہشت گرد جانور ہیں، درندے، بیڑیے۔ البتہ بیڑیے ہم نے بنا دیے ہیں، اصل میں گیدڑ تھے، یہ اصل میں گیدڑ تھے۔ گیدڑ جب مرغیاں دیکھتا ہے تو اس کو مرغی پر بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، لیکن ان پاؤں سے نہ دوڑتی ہے، ان پروں سے اڑتی بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ پر نہ دوڑنے کے کام، چونکہ اس سے مرغی نے کام ہی نہیں لیا۔ اگر چونکہ مرغی ایک ایسا جانور ہے جس نے دانے کی خاطر ذلت قبول کر لی ہے، دانے کی خاطر پالتو بن گئی ہے، پالتو مرغی ہے نا یہ، ورنہ مرغی کے خاندان کے دیگر جتنے بھی موجودات ہیں، یا پروں سے اڑتے ہیں یا پاؤں سے بھاگتے ہیں، چکور بھاگتا ہے، باز اڑتا ہے، باقی سارے پرندے پر بھی استعمال کرتے ہیں اور پاؤں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مرغی چونکہ یہ بنا پکا پکایا کھانے کی اس کو لت پڑ گئی، اس کو پالتو رہنے کی عادت پڑ گئی، پالتو ہونے نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ اس کے پر بھی خوشمزہ و لذیذ ہو گئے، اور اس کے پاؤں رانے بھی، اور یہ انسانوں کے پیٹ میں جانے کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ مرغی جو ناتوان ہے، پر ہوتے ہوئے نہیں اڑ سکتی، پاؤں ہوتے ہوئے نہیں دوڑ سکتی، وہ پاؤں اور وہ پر جو نہ اڑا سکیں نہ دوڑا سکیں، وہ صرف کھانے کے دیگ کے کام ہی آتے ہیں۔ وہ دیگ میں پکا کے کھا لو، ان کی یخنی بنا لو، سوپ بنا لو، اور ان کے پروڈکٹ بنا لو، ان کو تکہ بنا کے کھاؤ لذت سے، عزیز من۔ لیکن جن کو خدا نے پر و پاؤں دیے ہوئے ہیں اور وہ پر و پاؤں استعمال کریں، ان کو پالتو ہونے کی عادت نہ پڑے، وہ ناتوان مرغیوں کی طرح نہیں ہوتے۔ مرغی اتنی ناتوان جانور ہے، ضعیف، کہ گیدڑ بھی، گیدڑ شکاری جانور نہیں ہے، گیدڑ کیا ہے؟ شکاری نہیں ہے، بیڑیا شکاری ہے، گیدڑ شکاری نہیں ہے۔ گیدڑ ہے صفائی کا جانور، بھنگی، جنگل کا بھنگی ہے، یعنی شیر اور بھیڑیے جب شکار کرتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کی صفائی کے لیے گیدڑ رکھا ہوا ہے کہ بھنگی والا کام کرے، یہ آ کر صفائی کرے۔ جنگل کی لاشخور ہیں جیسے گیدڑ ہیں، یہ لاشیں بچا کھچا کھانے کے لیے، چونکہ خدا نے انتظام کیا ہوا ہے نا سارا، لیکن یہی گیدڑ جب مرغیوں کے سامنے آتا ہے تو اپنے آپ کو گیدڑ نہیں بلکہ بھیڑیا سمجھتا ہے، بھیڑیا ہی شکاری بن جاتا ہے، لہذا مرغی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور کوئی جانور اس سے شکار نہیں ہو سکتا، صرف مرغیوں کا شکاری ہے۔ کب بھیڑیے، کب گیدڑ بھیڑیے بنتے ہیں؟ جب ان کے سامنے ضعیف قوم آ جاتی ہے۔ جب ضعیف قوم آ جاتی ہے، جو نہ بازو استعمال کر سکتی ہے، نہ پاؤں استعمال کر سکتی ہے، نہ زبان استعمال کر سکتی ہے، ایسی قوم کو دیکھ کر گیدڑ بھی بھیڑیا بن جاتا ہے، اور وہ قوم جو میدان خالی کر دے اس میں گیدڑ آ جاتے ہیں، اس میں جانور آ جاتے ہیں۔ پاکستان کیوں دہشت گردوں کے قبضے میں چلا گیا؟ اس لیے کہ یہ میدان کسی نے خالی چھوڑا ہے۔ یہ میدان خالی کنوں نے چھوڑا؟ جنہوں نے لبیک کہنا ترک کر دیا ہے، الوداع کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے خداوند نے فرمایا کہ تم اگر اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، تمہاری حیات ہے اس کے اندر، اگر لبیک نہیں کہو گے ہلاکت ہے تمہاری اس کے اندر، موت ہے تمہاری اس کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس میدان میں جس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ عزیزان، اللہ اور رسول کی دعوتیں فراوان ہیں، ان میں سے ایک دعوت مشترک تمام ملتوں کے لیے، وہ تمام انبیاء کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، اور وہ ہے دعوت اتحاد و دعوت وحدت۔ دعوت وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سواری لینے والوں کو بدلنے کے لیے یا ہم جوتے مارنے والوں کی تبدیلی کے لیے آپس میں سیاسی گٹھ جوڑ کرنا، سیاسی گٹھ جوڑ کو وحدت نہیں کہتے، یہ بیڑیوں کا اتحاد ہے۔ یہ چور بسا اوقات دیکھتے ہیں چور آپس میں مل جاتے ہیں، چوروں کی گینگ ہوتی ہے، پوری اتحاد ہوتا ہے ان کا چوری کرنے کے لیے، ملک لوٹنے کے لیے۔ جس طرح اقوام متحدہ، نام اس کا کیا ہے؟ اقوام متحدہ۔ ہمیں یہ اقوام متحدہ نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو جمعیت اقوام یا اقوام متحدہ ہے یہ کیا ہے، تو علامہ نے فرمایا کہ من بیش ازین ندانم کہ کفن دزدانی چند، من بیش ازین ندانم کہ کفن دزدانی چند، بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختہ ان۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ چند کفن چوروں نے مل کر مردوں کے کفن اتارنے کے لیے انجمن بنائی ہے۔ یہ کفن چوروں کی انجمن ہے اقوام متحدہ، جس میں ملتوں کی سرمایہ لوٹنے کے لیے انجمن بنائی ہے، اس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ نہیں ہے اتحاد، یہ نہیں ہے اتحاد۔ ابھی حکومت کے اتحادی، ابھی متحدہ حکومت ہے پاکستان میں، اتحاد، اتحادیوں کی حکومت، اتحادیوں کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایسی حکومت کر رہی ہے کہ خود حکومت کے اتحادی بھی ہیں، حکومت کے خلاف جلوس بھی نکالتے ہیں۔ یہ پاکستان ہی میں ہوتا ہے ایسے کہ حکومت اپنے خلاف جلوس نکالے، اپنے خلاف جلوس نکالے۔ اتحاد سیاسی گٹھ جوڑ کو نہیں کہتے، اتحاد اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لینے کو نہیں کہتے۔ وحدت اسلامی، عزیز من، وحدت اسلامی وحدت مفادات نہیں ہے، وحدت اسلامی جھانسا نہیں ہے، وحدت اسلامی دھوکا نہیں ہے، وحدت اسلامی ندائے خدا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، نہ اقتدار کی کرسی کو تھام لو، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ہم نے رسی کی جگہ رکھ لی کرسی، کہ سب کے سب مل کر کرسی کو تھام لو، یا سب کے سب مل کر چھتری کو تھام لو۔ چھتری تھامنے کا نام وحدت نہیں، کرسی تھامنے کا نام وحدت نہیں، اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو۔ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی یعنی اللہ کا دین، اللہ کی طرف سے انبیاء نے جو کچھ پیش کیا سب مل کر ان اصولوں کو تھام لو جو اصول تمہارے نبی نے تمہارے لیے بیان کیے ہیں۔ سیرت رسول اللہ، ذات رسول اللہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کے مصادیق قرآن ہے، اللہ کی رسی کا مصادیق میں سے دین ہے، اللہ کی رسی کے مصادیق میں سے سب سے افضل مصداق و اعلی مصداق ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج افسوس کی بات ہے کہ کرسیوں کی خاطر اتحاد کرنے والے اور چھتریوں کو تھامنے والے، چند آدمیوں نے مل کر ایک چھتری تھام لی، چند نے مل کر دوسری چھتری تھام لی۔ آج بھی جبکہ عالمی سطح پر رسول اللہ کی اس قدر گستاخی و توہین ہوئی ہے، ملت رسول اللہ مل کر پوری دنیا کے اندر و خصوصاً پاکستان کے اندر مل کر باہم رسول اللہ کی حرمت کے دفاع کے لیے بھی باہر نہیں آتی۔ جھنڈا اپنا ساتھ لے کر آتے ہیں، چھتری اپنی ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے جھنڈے کے نیچے بلاتے ہیں، اللہ کی رسی کی طرف نہیں بلاتے، اپنی چھتری کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف نہیں بلاتے۔ اگر انہیں حرمت رسول کا پاس ہوتا تو جھنڈے لپیٹ لیتے، فقط اللہ کی رسی کو تھامتے، فقط نام رسول اللہ پہ آ جاتے، فقط اپنا نام امت رسول رکھ لیتے، امت مصطفیٰ رکھ لیتے۔ امت مصطفیٰ جہاں پر بھی، نہ شیعہ رہتا، نہ سنی رہتا، نہ بریلوی رہتا، نہ وہابی رہتا، نہ دیوبندی رہتا، نہ اہل حدیث رہتا۔ کیوں؟ کہ آپ جو بھی شرف رکھتا ہے مسلمان کہلانے کا وہ اس ہستی کی وجہ سے ہے، اور آج اس ہستی کی حرمت چکنی کی گئی، اس کا تقدس پائمال کیا گیا ہے، لیکن ہمیں آج بھی اپنے جھنڈے رسول اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، آج بھی اپنی چھتریاں رسول اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، آج بھی اقتدار کی کرسیاں رسول اللہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں یہ عینی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کا شاہد بھی ہوں۔ آج سے چند سال پہلے، غالباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کہ دو، یہ پرویز مشرف نے جو ناظم سسٹم، نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، الیکشن ہو رہے تھے آپ ہی کے اسی صوبہ پنجاب میں، ایک شہر میں، وہاں گئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ کچھ ہوا ہے یہاں پر، دو گروپ، ایک شیعہ گروپ، ایک غیر شیعہ گروپ۔ وہ جو غیر شیعہ تھا وہ فرقہ واریت کا امام تھا اس علاقے کے اندر، اس نے تعصب اور نفرت شیعہ کے خلاف بہت پھیلائی ہوئی تھی، اور اس کا مدرسہ بھی، مسجد بھی، اور شہر پورا نعروں سے، غلیظ نعروں سے اور تکفیری نعروں سے بھرا ہوا تھا شیعہ کے خلاف، در و دیوار پہ اور خصوصاً اس کے مدرسے کے اندر جگہ جگہ یہ نعرے نعرے تھے۔ ظاہر ان کی جمعیت زیادہ تھی، آبادی زیادہ تھی۔ اب انہوں نے سیاسی طور پر آپس میں کہا جی کہ وہ ناظم، نائب ناظم کا چکر تھا، انہوں نے کہا کہ ناظم اس گروہ کا ہوگا، یہ تکفیری گروپ کا، اور نائب ناظم شیعہ ہوگا، دونوں پارٹیاں مل کر کسی اور گروپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مشترکہ جلسے کرنے لگے، ان جلسوں میں سے ایک جلسہ اسی مدرسے میں تھا جس مدرسے میں یہ سارا فتنہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ ظاہر ہے اس مشترکہ جلسے میں شیعہ سنی سب نے آنا تھا، انہوں نے بھی آنا تھا، انہوں نے بھی آنا تھا، وہی تکفیریوں کے یہاں۔ انہوں نے راتوں رات چونا پھروایا نعروں کے اوپر، نعروں کے اوپر چونا پھروا کے، اور کہا کہ ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، عینی واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، تکفیری گروپ نے، یہ جو دوسرے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں، یہ فتنہ جو پھیلا رہے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، نہ عام مسلمانوں کی۔ انہوں نے چونا پھروایا، دوسرے دن جلسہ ہوا، اسی مدرسے کے اندر شیعہ نے بھی تقریر کی، سنی نے بھی تقریر کی، نعرے بھی لگے سیاسی، یہ سب کس لیے تھا؟ کرسی کی خاطر، کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر گٹھ جوڑ کر لیا، اقتدار تک پہنچنے کے لیے سمجھوتا کر لیا، لیکن اسلام کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر قریب نہیں آتے۔ رسول اللہ کی خاطر نہیں آئے قریب، اپنی چھتری کی خاطر کر لیا، اقتدار کی خاطر کر لیا، کرسی کی خاطر گٹھ جوڑ کر لیا، رسول اللہ کی خاطر نہیں کیا. ابھی تک یہ منظر باقی ہے، یہ جلوہ باقی ہے دکھانا. کون سا جلوہ عزیز من؟ وہ جلوہ جس کو دیکھنے کے لیے امام زمانہ منتظر ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ منتظر ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے اللہ کی ذات منتظر ہے. وہ جلوہ ابھی تک امت نے نہیں دکھایا. کون سا جلوہ؟ کہ آج دفاع حرمت رسول میں سب کے سب اپنی چھتریاں و اپنی کرسیاں و اپنے جھنڈے سمیٹ کر فقط رسول اللہ کی امت بن کر، امت مصطفیٰ بن کر میدان کے اندر آ کر اس گستاخ کو بتا دیں کہ جس ہستی کی تو نے گستاخی کی ہے، اس ہستی کے نام پر ہم اگر اس کی حرمت بچا سکے تو ہمیں زندگی کا حق ہے، اگر ہم اس کی حرمت نہ بچا سکے تو پھر موت ہمارے لیے زندگی سے بہتر ہے. لگتا ہے ناراض ہیں رسول اللہ سے آپ تو جی.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
رسول اللہ،
نعرہ حاضری
نعرہ
خوشنودی جناب محمد مصطفیٰ بلند تر
صلوات.
آج 12 ربیع الاول ہے، آج بھی اگر لبیک یا رسول اللہ نہ آواز آئے، اتنی جمعیت، اتنی ماشاءاللہ مومنین یہاں تشریف
فرما. لبیک یا رسول اللہ،
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 لبیک یا رسول اللہ.
ایک تقسیم ہو جاتے ہیں دو گروہ میں، یہ بیچ کا جو کیمرے سے اس طرف ہے یہ ایک حصہ بن جائے، اور کیمرے کے اس طرف دوسرا حصہ، اور سمجھ آئے کہ آپ واقعاً لبیک کہہ رہے ہیں. یہ گروہ کہے گا اس طرف والا لبیک یا رسول اللہ، اور یہ جواب دیں گے لبیک یا حبیب اللہ.
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ.
اس طرف جوان بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں، ادھر بزرگ ہیں، لیکن رسول اللہ کا نام لینے میں جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ کا جب عشق آ جاتا ہے انسان میں تو اویس کرنی کہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہے عزیز ایمان، وہ جذبہ جوان بنا دیتا ہے. اب اگرچہ ادھر جمعیت کم ہے ادھر زیادہ ہے، لیکن آواز ادھر زیادہ ہونی چاہیے. لبیک یا رسول اللہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ لبیک کہنے والوں میں شمار کریں، اور یہی وقت ہے اس وقت لبیک کا وقت، یعنی عملی طور پر میدان میں حاضر ہونے کا وقت. عزیزان، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عظیم رہبر، یہ بابصیرت رہبر، یہ درد دین رکھنے والا رہبر، میں ہمیشہ عرض کیا ہے سندھ میں یہ دو کل پچھلا ہفتہ جو ہمارا گزرا سندھ کے مختلف علاقوں میں وہاں مومنین کی خدمت میں عرض کیا، ایک جگہ پر میں نے اشارہ کیا اس نقطے کی طرف، تو ایک مومن نے جو قدیم سے وہ ایک حیثیت بھی تھی ان کی، تو انہوں نے یہ جملہ وہاں پر کہا کہ میں نے پہلی دفعہ آج امام خمینی کو سمجھا ہے، سنا ہوا تھا، کہنے لگے کہ میں مجھے امام خمینی کا نام لیتے تھے لوگ لیکن میں کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا، میں کہتا یہ بھی ایک عالم ہے، دوسرے عالموں کی طرح یہ بھی ایک عالم ہے، بلکہ وہ کہتے تھے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کا نام زیادہ لیا جائے، چونکہ ان کے نام میں ایرانیت آ جاتی ہے، ان کے نام پہ فلاں آ جاتا ہے، پھر دوسرے علماء کو چھوڑ کر انہیں ایک عالم کا نام لینا، تو میں نے کیا کہا تھا جس وجہ سے اس شخص نے کہا کہ مجھے آج امام خمینی سمجھ میں آئے ہیں؟ عزیزان یہ کہا تھا انہیں کہ آپ دیکھیں توجہ کریں کہ امام خمینی نے درس پڑھا، درس سب نے پڑھا، امام خمینی نے بھی پڑھا، باقی علماء نے بھی درس پڑھا، درس پڑھ کر انسان مدرسے میں آ جاتا ہے، کلاس میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، درس پڑھ کر، چونکہ درس یہی پہ پہنچاتا ہے انسان کو، درس کسی مسجد میں مدرسے میں کسی جگہ پر پہنچا دیتا ہے، لیکن دشمن دین کے مقابلے میں، یزید زمان کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، آج اس امریکہ جنایت کار کے مقابلے میں، اور تمام دنیا کفر کے مقابلے میں کب ایک فقیہ و عالم نکلتا ہے؟ اس وقت نکلتا ہے کہ جب اس کے آپ پاس درس کے ساتھ ساتھ درد بھی موجود ہو، درد بھی موجود ہو، درد ہے در حقیقت، یہی فرق تھا امام حسین علیہ السلام جب گئے مکہ عین حج کے دن، حج چھوڑ کر احرام کھول کر سرزمین کو حرم کو ترک کر دیا، آٹھ ذی الحجہ کو جس دن حج شروع ہوتا ہے اس دن امام نے احرام کھولے اور مکہ ترک کر دیا، کیوں ترک کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے، اور باقی سب کو کہا کہ او تم بھی احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا درس پڑا ہوا تھا، حج کا درس پڑا ہوا تھا، لیکن دین کا درد نہیں تھا ان کے اندر، درد دین اگر ہوتا تو وہ ادھر جاتے جدھر امام جا رہا ہے، درس اور درد والوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ درس والے جب دین محفوظ ہو تو عمل کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جب دین بچانے کا وقت آئے تو صرف درد والے باہر نکلتے ہیں، درد والے باہر نکلتے ہیں، اس درد مند رہبر نے جس کے اندر درد دین خدا نے بھرا ہوا تھا، جو درس دین بھی پڑھا ہوا تھا اور درد دین بھی رکھتا تھا، یہ درد مند دین اس نے اعلان کیا، عزیز من اعلان کیا، ایک تو یہی طریقہ بتایا امت کو، امت اسلامیہ کو، کہ کس طرح تم نجات پا سکتے ہو، امت اسلامیہ کس طرح نجات پا سکتی ہے، وحدت، فرمایا کہ یہ ایام ربیع الاول کے، یہ وحدت امت مسلمہ کے ہیں، سنی شیعہ کے درمیان اتحاد کے ایام ہیں، لیکن وہ جو فارمولا بتایا کہ وحدت سے کرنا کیا ہے، امام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اور اس امت نے سب سے مضبوط ترین امریکہ کی پٹھو و غلام حکومت کو گرایا، شاہ ایران کا وہی رول تھا اس علاقے کے اندر جو آج کل سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب اس وقت پولیس مین ہے امریکہ کا، یہ پہلے سعودی عرب نہیں ہوتا تھا بلکہ رضا شاہ ہوتا تھا، ایران کا شہنشاہ ہوتا تھا، امریکہ اس کی پشت پہ تھا، امریکہ اس کی تقویت کرتا تھا، اور ہر ظلم جو امریکہ کرتا تھا اس کے ذریعے سے کرتا تھا، امام نے فرمایا کہ اس کو کس طرح میں نے گرایا، اسلحے سے نہیں گرایا، بندوق سے نہیں گرایا، شہنشاہ ایران بندوق سے نہیں گرا، صرف ایک فارمولے سے گرا، کس فارمولے سے؟ امام نے فرمایا کہ فقط لبیک سے گرا ہے، یعنی میدان میں حاضر رہنے سے گرا ہے، رہبر بھی میدان میں حاضر ہوا، امت بھی میدان میں حاضر ہوئی، اور جب امت آ گئی میدان کے اندر، تو میدان جب امت کے پاس آ جائے تو یزید کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے، آپ نے تجربہ کر لیا، یہ شہداء کوئٹہ نے یہی درس دیا کہ اے امت تم 7 سال گھروں میں رہے، میدان میں یزید بیٹھا رہا، تم 2 راتیں میدان میں آئے، یزید کو جانا پڑا،
واہ واہ واہ،
سارے نجات ہیں. جوتے مارنے والے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا, سوار بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میدان میں حاضر رہو حضور در میدان, نہ اس لیے کہ میدان میں وہ لوگ آپ پر سواریاں لینا شروع کر دیں. آگاہ ہو کر اور بیدار ہو کر, بیدار ہو کر, بیدار ملت پر توجہ فرمائیں. امیر المومنین علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں پہلی حکمت نہج البلاغہ کی, تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا, پہلا قول امیر المومنین کا تیسرے حصے کا حکمت اول, حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کن فی الفتنہ قبل اللبون. جب فتنے کا زمانہ آ جائے تو تو ابن اللبون بن جا. ابن اللبون کیا؟ لا زہر فترکب ولا زرع فیحلب. تو ابن اللبون بن جا, ایسا ابن اللبون کہتے ہیں اس ناکا کے اونٹنی کے بچے کو جو نہ دودھ دینے کے قابل ہو نہ سواری کے قابل ہو, نہ اس پہ بیٹھا جا سکے اور نہ اسے دودھ لیا جا سکے. کہا کہ فتنے جب شروع ہوتے ہیں تو فتنوں کے اندر تو لا تعلق نہ رہے. ابن لبون کا بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تو ابن لبون بن جا, یعنی فتنے پھیلتے رہے تو اپنی راہ الگ کر لے. نہ عزیز من, امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ جب فتنے شروع ہوتے ہیں تو بعض لوگ بے وقوف ہوتے ہیں, احمق ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یا فتنوں کو دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں, یا فتنوں کو سواری دینا شروع کر دیتے ہیں, یا دودھ پلا کر فتنے کو تقویت کرتے ہیں, یا سواری دے کر فتنے کو گلی گلی گھماتے ہیں. کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بیدار نہیں ہوتے, جو آگاہ نہیں ہوتے, جنہیں جھانسا دیا جا سکتا ہے, جنہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ان لوگوں کے اوپر سواری بھی کر لی جاتی ہے اور ان سے فتنے کو تقویت بھی پہنچ جاتی ہے. کبھی بھی ہرگز بیدار ملت, آگاہ ملت, بابصیرت ملت نہ اس پر فتنے سوار ہو سکتے ہیں, نہ فتنے اس کے ذریعے سے مضبوط ہو سکتے ہیں, چونکہ بیدار ملت ہے. عزیز من, ہم نے کسی فتنے کو, کسی تماشا کو سواری نہیں دینی. یہ نہیں, ائمہ کے زمانے میں یہ ظلم ہوتا رہا. جب بھی کوئی جھنڈا اٹھا فتنے کا, ایک گروہ شیعوں کا ٹوٹ کے اس جھنڈے کے نیچے جا جمع ہوا. انہوں نے نام کربلا کا لیا, ائمہ کے ہوتے ہوئے, امام کے ہوتے ہوئے, توجہ کریں, امام باقر کے ہوتے ہوئے ایک گروہ زید بن علی کو, امام سید ساجدین کے ہوتے ہوئے شیعوں کا ایک گروہ ٹوٹ کر محمد ابن حنفیہ سے جا ملا. کہا محمد ابن حنفیہ ہمارے امام ہیں, سید ساجدین ہمارے امام نہیں ہیں. کیوں؟ کہا یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گوشہ نشین ہیں, یہ فلاں نہیں کرتے, یہ فلاں نہیں کرتے, یہ ہماری باتیں نہیں سنتے, اس لیے یہ امام نہیں ہے, محمد ابن حنفیہ امام ہے. محمد ابن حنفیہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا یہ فوت نہیں ہوئے, یہ امام مہدی ہیں, پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں. یہ ہوا ہے تاریخ میں. اور پھر جب امام سید ساجدین کی شہادت کے بعد امام پنجم آئے, امام باقر علیہ السلام, پھر ایک گروہ ٹوٹ گیا, زیدی گروہ, جو آج زیدی کہلاتے ہیں. زیدی سادات نہ, زیدی سادات اور ہے, زیدی فرقہ اور ہے. زیدی فرقہ جو بھی یمن میں ہے, زیدی سادات جو زید بن علی کی اولاد میں سے ہیں, زیدی فرقہ وہ ہے جو زید بن علی کو امام مانتے ہیں, امام باقر کو امام نہیں مانتے. انہوں نے کیوں امام باقر کی امامت سے انکار کیا؟ کہا کہ زید بن علی جوشیلے ہیں اور امام باقر جوشیلے نہیں, جوش نہیں ہے ان کے اندر. لہذا زیدیوں کے اندر شرط ہے امام وہ ہو جو جوشیلا ہو. زیدی فرقے میں امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے, جوشیلا ہونا ضروری ہے. اسے عالم ہونا ضروری نہیں ہے, جوشیلا ہونا ضروری ہے, جذباتی ہونا ضروری ہے. انہوں نے اس لیے امام باقر کی امامت کا انکار کیا, وہ زید بن علی کو چن لیا, کہا کہ یہ جوشیلے نہیں ہیں یہ امام. اور ان کے امام مذہب میں شرط ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو جوشیلا ہو. اور یہ من گھڑت شرط ہے, یہ اللہ نے امامت کے لیے مقرر نہیں کیے. نہ اللہ نے امامت کے لیے, قرآن میں, خدا نے قرآن میں امامت کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں. امام و راہبر کے اندر دو شرطیں ہوں, ایک دلیر و شجاع ہو اور ایک بابصیرت ہو. بصیرت ہو اس کے اندر, وہ دلیر اور شجاع ہو. یہ دو شرطیں ہیں راہبر کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہا. بنو عباس، بنو عباس شیعہ گروپ پر سواری لے کر اقتدار میں آئے ہیں، یہ بہت تلخ باب ہے تاریخ کا. شیعہ گروپ پر سواری لی انہوں نے، ابو مسلم خراسانی، اس نے شیعہ گروپ جمع کیا اور جھنڈا اٹھایا بنو عباس کی خاطر، اور بنو عباس اس کے اوپر سواری لے کر آ گئے. امام صادق موجود ہیں، امام کاظم موجود ہیں. شیعہ کیا جب بے بصیرت ہو جائے یہ مشکل ہوتی ہے، دوسرے سواری لیتے ہیں اس کے اوپر. عزیز من، شیعہ نام ہی با بصیرت انسان